الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد الصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سندا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے ایک دفعہ پھر ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کے مناقب و فضائل اور آپ کی سیرت و کردار کو ذکر کرنے کی سننے کی توفیق مہی۔ درس سیرت کے حوالے سے ہمارے چند درس ہو چکے ہیں، کیونکہ سیرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی ہے، جس کو پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کی نظر میں کامیابی سرفرازی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ ایک دن جملے عرض کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہر درس سیرت کی ابتدا میں ہم آقا علیہ السلام کی سیرت اور کردار کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی ضرورت ہمارے لیے کیوں ہے اس کو جاننے کے لیے چند باتیں ذکر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی اور سیرت انسان کے اندر اٹھنے والے ہر جذبات اور اس سے جڑنے والے ہر رشتے کے توازن اور معیار کو ذکر کرتی ہے۔ ایک انسان کے اندر محبت کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور غم و غصے کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان جذبات کو کس طرح بروئے کار لائے اور عمل کرے، لیکن اس کے پاس کوئی رہنما ذات نہیں ہوتی، کوئی اصول نہیں ہوتا، اس لیے وہ جو بات کس سطح پر کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کا یعنی ڈائریکشن اور اس کی راہ متعین نہ ہونے کی بنا پر انسان اپنی خاندانی زندگی، اپنی فیملی لائف، اپنی نجی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی زندگی ہر انسان کے لیے قرآن کریم میں آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ یعنی عملی نمونہ قرار دیا ہے کہ ہر انسان وہ جس سطح پر ہو, وہ امیر ہو غریب ہو, طالب علم ہو استاد ہو, وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ ہو, وہ بال بچے والا ہو یا خود وہ یتیم ہو, وہ تاجر ہو, وہ مرشد ہو, وہ مربی ہو, وہ مقتدا ہو یا مقتدی ہو, ان تمام ضروریات جس کا تعلق مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں رہتا ہے, کوئی ایسی زندگی نہیں ہے, کوئی ایسا کردار نہیں ہے جس کو ہم اپنے لیے آئیڈیل قرار دیں اور کسی ایک ذات کے اندر ان تمام تر تقاضوں کی تکمیل اور ضرورت کے پورے ہونے کو ہم دیکھیں. لیکن قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور آقا علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی اس کا ایک خوبصورت نمونہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی اور اپنے جذبات کو جس کی زندگی سے رہنمائی لے کر اپنے کردار کو درست کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کوئی مبالغہ نہیں, وہ ذات صرف اور صرف خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ایک نمازی کو کیسے ہونا چاہیے, ایک روزے دار کو کیسا ہونا چاہیے, ایک عابد کو کیسا ہونا چاہیے, تو دین کا جو ایک وسیع تر مفہوم اور مقصد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت اس کو ذکر کرتی ہے اور بیان کرتی ہے. لیکن یہ تو کردار اور تعلیم کا پہلو ہے. آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں اللہ نے دو پہلو کو جمع کیے ہیں جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ایک پہلو کو حضور علیہ السلام کی زندگی کا وہ ہے جس کو ہم سیرت اور کردار کہتے ہیں اور اخلاق کہتے ہیں, جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ ہماری زندگی کے جس قدر شعبے ہیں اس میں ہم نے کردار اور اپنی عملی زندگی کے اندر کس کے اصول کو اور کس کی تصویر کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے. لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو فضائل اور عظمت کا ہے. یہ دونوں چیزیں جب جڑ جاتی ہیں تو پھر وہ کتاب, وہ عنوان, وہ تقریر, وہ بحث اور وہ نظریہ سیرت النبی کے نام سے پکارا جاتا ہے. صرف فضائل ہی کو ذکر کیا جائے اور تعلیم کے پہلو کو, جو کردار کو لینا ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ پہلو ایک لحاظ سے ہم نے ناقص لیا, اور صرف تعلیم ہی پر زور دیا جائے اور آپ کی عظمت و شان اور آپ کے کمالات کو دل کو اس کا خوگر اور معترف اور زبان کو اس کی ثنا میں تر نہ کیا جائے تو یہ بھی آدھا پہلو ہے اور یہ ایمان کے لیے بڑے نقصان کی بات ہے. کامیاب وہ ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اس عمل کے ذریعے حضور کو سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے حضور سے نماز بھی لی, دینداری کے مسائل بھی لیے, تعلیم بھی لی کہ ہم خرید و فروخت کیسے کریں, ہم کھائیں پیئیں کیسے, ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں, ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں, ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں, ہم ریاست کے امیر بن جائیں تو زندگی کیسے گزاریں, ایک وطن کا فرد ہونے کے اعتبار سے یا ایک شہر کا شہری ہونے کے اعتبار سے جو آئین جو قانون ہم پر پابندی عائد کرتا ہے اس میں ہم کیسے سروائیو کریں. صحابہ نے ساری چیزیں تعلیم کے طور پر لی, لیکن اس کے بعد صحابہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے حضور کو صرف محض معلم نہیں سمجھا. صحابہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے حضور کی زندگی کو صرف یہ نہیں سمجھا کہ حضور آئے اور قرآن دی اور چلے گئے. معاذ اللہ جس طرح سیرت کو سننے اور سنانے میں یہ نظریہ بھی ڈیلیور کیا جاتا ہے بند الفاظوں میں ان لوگوں کی جانب جو احادیث کا انکار کرتے ہیں یا حضور علیہ السلام کی حاکمیت کا انکار دبے الفاظ میں کرتے ہیں کہ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک پوسٹ مین, اس کا کام ہوتا ہے صرف ڈاک کو پہنچا دینا, جس نے ڈاک یا میل بھیجی ہے, جس نے پوسٹ بھیجی ہے, تو پوسٹ مین اس ادارے میں وہ آ جاتا ہے, وہ اس کو لے کر اس کا پتہ دے کر اس کے دروازے تک جاتا ہے اور دروازے پر بیل دے کر نوک کر کے اس کو دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو جس کو اس نے پوسٹ دی ہے تو اس شخص کو اس پوسٹ مین سے کوئی غرض نہیں ہوتا. وہ جس نے اس کو خط لکھا ہے اس سے اس کا تعلق ہے. پوسٹ مین محض اتنا واسطہ رکھتا تھا کہ اس نے خط پہنچا دیا. نبی کا ایسا منصب نہیں. جب حضور کے فضائل کا انکار کیا جاتا ہے تو ذہن پھر یہی تصور بناتا ہے, جب حضور کی عظمت کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر ذہن اسی سطح پر بندے کو لے جاتا ہے. یہ بڑے بڑے دہریے یہ حضور کی سیرت کو تو چمر چمر اور چر چر کر کے بیان کرتے ہیں, لیکن فضائل اور کرامات ان کی زبان سے نکلتی اس لیے نہیں ہے کہ ان کا مزاج یہی بن گیا ہے جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے. لیکن جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ میری نماز, میرا روزہ, میرا دین, میری جملہ تعلیم, یہ حضور کے ادب, تعظیم, ان کی ثنا, ان کی تعریف, ان کی نسبت کا احترام اور ان کی بزرگی, ان کی عظمت, تعظیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو پھر یہی نماز, یہی تعلیم اس کے لیے مؤثر ہوتی ہے اور نبی کا یہی منصب ہے. اور جو اس حیثیت, دونوں حیثیتوں سے نبی کو قبول کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مومن قرار دیتا ہے اور اسی کی بندگی کو اللہ قبول فرماتا ہے. اب آپ اپنے جلد و نبا میں نے آپ کے سامنے ایک قاعدہ پیش کر دیا ہے. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ آئے دن جو بعض گشت میلاد کے خلاف, سلام کے خلاف, درود شریف کے خلاف یہ جو اٹھتی ہیں, ان بیچاروں کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے سیرت کو ایک جہت سے پڑھا, کمالات کو نہیں پڑھا, معجزات کو نہیں پڑھا, فضائل کو نہیں پڑھا, ذات کی بزرگی کو نہیں پڑھا. یہ صرف اسی پر لگے رہے, شلوار کتنی اوپر ہونی چاہیے, نماز میں کتنے فرض ہونے چاہیے, داڑھی کتنی آگے بڑھنی چاہیے, مونچھیں کتنی آگے نکلنی چاہیے, سر کے بال کتنے ہونے چاہیے. انہوں نے صرف اس تعلیم کے پہلو پر ساری زندگی لگا دی تو عظمت کا پہلو ان کے نزدیک اندھیرا رہا. اس لیے جس نے بھی ان کے سامنے اگر آپ نماز کی بات کریں گے تو یہ خوش ہوں گے اور نماز کے ساتھ حضور کے کمال کی بات کریں گے تو چہرہ بھجنے لگے گا. یہ خلاف تمام بات یہ آپ گرد و نواح میں دیکھتے ہوں, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو ذوق ہوگا, لیکن نبی پاک کے نعت کے دو اشعار کہہ جائے تو بے چینی پیدا ہو جائے. تو یہ کیفیت بنتی کیسی ہے کہ جب بندہ اپنی عادات ایسی بناتا پھر مباحثہ ہوتا ہے, صحیح دلیلیں سامنے لا کر رکھی جاتی ہیں اس میں بھی کیڑے نکالتے ہیں, نہیں اس کا یہ مانا نہیں, اس کا یہ مانا نہیں. تو ہمارا سوال ہوتا ہے اتنے آپ بے چین کیوں ہیں؟ کوئی آپ کے دشمن کی تعریف ہم آپ کو مسلط کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی شخص کے ادب کے لیے ہم کوئی بات کر رہے ہیں؟ یہ میلاد کا کیا ثبوت ہے؟ یہ میلاد کا ثبوت یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی ہے اور اللہ رب العالمین نے جو حضور کو کمالات عطا فرمائے ہیں, جو حضور کی پیدائش کے وقت کرامات کا ظہور ہوا, حدیثوں میں موجود ہے, اس کو بیان کرنا ہے. نہیں نہیں وہ حدیث تو صحیح. میں نے کہا اپنی زندگی میں کیا آپ ساری صحیح حدیثوں پر عمل کرتے؟ اپنی زندگی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے رہن سہن, شادی بیاہ, ان کے لیے جو عیش و عشرت کی زندگی آپ گزارتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا کوئی صحیح حدیثیں ہیں؟ لیکن ایک پدری رشتہ, باپ اور بچے کے رشتے سے آپ وہ سب کچھ کرتے ہیں تو امتی اور ربی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. آپ کو اپنے بچے سے پیار اور محبت ہوتی ہے, آپ اس کے لیے ہر خوشی کرتے چلے جاتے ہیں. جس نبی کے ذریعے آپ کو دین ملا, جس کی محبت اللہ کی توحید کے لیے شرط قرار پائی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, محبوب کہو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے کہو کہ پہلے وہ تیری اتباع و تجھ سے محبت کرے. تو میرے دوستو یہ لوگ کنفیوز ہیں یا پھر ایسے ماحول میں بیٹھ کر پھر ایک بات یہ بھی ہوتی کہ نہیں سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے. تو ہم نے کہا سیدھی سیدھی بات بالکل کرنی چاہیے لیکن اس پہ چوری بھی نہیں کرنی چاہیے. سیدھی سیدھی بات وہی ہے جو صحابہ نے کی ہے. صحابہ اگر حضور سے قرآن سیکھتے تھے تو حضور کے بال کا بھی ادب کرتے تھے. صحابہ اگر حضور سے روزہ سیکھتے تھے
تو حضور کے تھوک کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اگر حضور سے حج سیکھتے تھے تو سرکار کے پسینے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اگر حضور سے دین سیکھتے تھے تو وہ حضور کے آگے چلنا تو بڑی بات ہے, سرکار کے برابر بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے. ہم نے کہا آپ نے کتابیں قرآن کو سکھا دیا ہمیں, وہ ادب وہ غیرت وہ حیا کہاں چھوڑا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے عمل سے رہتا تھا. تو درس سیرت رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان اپنے ذہنوں میں خطوط کو تازہ کریں اور اپنے آپ کو گویا کہ آگے لے کے چلیں. خیر بات اس کو میں کروں گا تو لمبی ہو جائے گی, لیکن یہ ہم ہر درس کی صورت میں اپنے آپ کو بیدار کرنے کے کہ کس کا ذکر سننے ہم جمع ہیں اور کس ہستی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اس ہستی کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ بندہ پوری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے اور اس کا دل اس نبی کی محبت نہیں, اس نبی کے غلاموں کی محبت سے بھی اگر اس کا دل خالی رہے گا تو اس کی نماز اس کے منہ کو مار دی جائے. نبی پاک کی محبت بہت ضروری اور لازم اور فرض, سب سے بلکہ کیا کہا جائے ایمان ہی حضور کی محبت ہے. ایمان ہی حضور کی محبت ہے. میں اس میں جملہ کہہ کر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضور کی اتباع کا حکم دیا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو, اطاعت کرو. اطاعت اور اتباع کا لفظ کبھی ایک ہی معنی میں آتا ہے, وہ کیسے؟ اس کا معنی حکم ماننا. یعنی بڑا جب کوئی حکم دے تو جو وہ حکم دے اس کو آپ مانیں, یہ اطاعت. لیکن یہ اطاعت نہیں ہے. عرب جس کو اطاعت کہتے تو اس کا معنی یہ کہ بڑے کے احترام اور محبت کو دل میں رکھ کر پھر اس کی محبت کی خاطر اس حکم کو ماننا. یہ نہیں اس کا آرڈر ہے کہ ڈنڈا پڑے گا تمہیں ماننا, اس کو اطاعت نہیں کہتے. یہ تو منافق نہیں کرتے تھے. اطاعت کہتے ہیں کہ جو حکم دے رہا ہے اس کی محبت, اس کے درجے, اس کی بزرگی کی خاطر اس حکم کو ماننا, یہ ہے اطاعت. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ کر کے بتایا. تو لہذا نمازیں ہوں اور دل حضور سے بیگانہ ہو, بلکہ اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیں معاذ اللہ کہ نماز میں اگر گدھے اور بیل کا خیال آ جائے, یہاں تک کہ اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال آ جائے, تو اس میں پڑھنا بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ حضور کا خیال آ جائے. یہ کتابیں چھپ رہی ہیں صراط مستقیم مولوی اسماعیل دہلوی, کتنی بڑی گستاخی ہے. لیکن جب سامنے رکھتے تو نبی کو بھول جاتے, کہتے ہیں آپ نے عبارت سمجھی نہیں, یہ تو بڑے نیک تھے. میں نے کہا مولوی کو بچانا ہے یا حضور کی محبت کو بچانا ہے؟ تو یہ فرق ہے اہل سنت کے درمیان اور دیگر حضرات کے درمیان. ہمارے نزدیک مولوی پیر غوث قطب ابدال کی کوئی حیثیت نہیں, یہ صرف ذرائع اور واسطے ہیں اور اصل اصول بندگی استاجبر کی ہے. اصل میں جو تعظیم ہے وہ ذات مصطفیٰ کی. حضور کی تعظیم ایک عام بندہ کرے گا ہم اس کو اپنا پیر بنا لیں گے, اور حضور کی تعظیم اور ادب سے ایک پڑھا لکھا آدمی انکار کرے گا ہمارے نزدیک اس کی حیثیت جوتے کی بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہم جس کے لیے بنے ہیں, اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی اور اقبال کہتے ہیں کہ دی ہماؤس اگر مؤن رسیدی تمام بول حبیس. وہ کہتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ حضور تک پہنچنا, حضور کی چاہت کو پیدا کرنا, حضور کی محبت کو پیدا کرنا, حضور سے والہانہ عقیدت کو جوڑنا. فرمایا اگر وہ نہ پیدا ہوئی تو فرمایا کہ اگر اوبن اگر اون رسیدی تمام بول حبیس, فرمایا اگر وہاں تک نہ پہنچے تمہاری نماز, تمہارا روزہ, تمہاری داڑھی, تمہاری پگڑی, تمہاری مونچھیں کتنی بڑھانی کتنی کاٹنی, یہ سارا جس کو تم نے سنت والا عمل سمجھا ہے, یہ اگر تمہارے دل میں حضور کی محبت نہ پیدا کر سکے تو یہ بول لہوی ہے. جبکہ اس کا کام تھا کہ حضور کی محبت سے سکھائے. اور چراغا جھنڈا میں مقابلہ نہیں کر رہا فرض کے مقابلے میں, لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ چراغے جھنڈے حضور کی ناک اگر اس سے حضور یاد آ جائے تو یہ جھنڈا خود ایک دین بن جائے. کیونکہ دین کسے کہتے ہیں؟ جس سے حضور کی محبت پیدا ہو, جس سے حضور تک رابطہ ہو. پوچھتا ہے کہ جناب یہ جھنڈے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ دین ہے, اس سے ہمیں حضور سے وفاداری اور حضور سے محبت کی جو علامات ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. تو لہٰذا میرے دوستو سیرت کا دو پہلو ہے, اس کو ہم آگے چل کر مزید عرض کریں گے کہ ایک حضور کی تعظیم کا ہے اور ایک تعلیم کا ہے. اب کیونکہ ہم تعظیم کے پہلو کو لے کر چل رہے ہیں, آپ کہیں گے کیوں شاہ صاحب تعظیم کو کیوں لیا آپ نے پہلے, تعلیم کو کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا تعلیم تو شروع ہو رہی ہے پیدائش کے بعد یا پھر 40 سال کے بعد, اور تعظیم شروع ہو رہی ہے اس وقت سے جب نبیوں کو بھی پیدا نہیں کیا گیا. یہ فرق ہے. تو پہلا, اور آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, آپ نے سیرت کی کتابیں اپنے مدرسوں میں پڑھی ہیں, اپنے استادوں سے پڑھی, آپ ذرا غور کریں, جب حضور کی سیرت کی کتاب شروع ہوتی ہے تو اس میں یہ نہیں بتایا جاتا پہلے صفحے پر کہ حضور کھاتے کیسے تھے, یہ نہیں بتایا, یہ نہیں لکھا ہوتا. کبھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لباس کیسے پہنتے تھے, یہ نہیں لکھا ہوتا. کبھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ حضور نے تجارت کیسی کی. سب سے پہلے لکھا ہوتا کہ حضور کا خاندان کیا ہے. آپ جب بھی دیکھیں سیرت کی کتاب شروع ہی فضائل سے ہوتی ہے, آئیں کون سے خاندان, جسم مبارک کیسے تھا, چہرہ مبارک کیسے تھا, آپ کے والد گرامی کون تھے, آپ کی والدہ ماجدہ کون تھی, آپ کے بچپن میں آپ کے کرامات اور عظمتیں کیا تھیں. تو سیرت کی کتاب اگر 200 صفحے کی ہوگی تو 100 صفحے آپ دیکھیں گے حضور کے خاندان, حضور کی وجاہت پر ہوں گے. 100 صفحے کے بعد ہوگا کہ وہ کردار ہوگا کہ ہم نے حضور کی سیرت کو کردار میں کیسے لینا ہے. تو یہ احمق وہ ہے کہ سیرت کی کتاب کو 100 صفحے کے بعد شروع کرتے ہیں, سنی وہ ہے جو سیرت کی کتاب کو پہلے صفحے سے شروع کرتا ہے. یہ فرق ہے. اس لیے سنی نماز بھی پڑھتا ہے اور نعت بھی پڑھتا ہے, اس لیے سنی داڑھی بھی رکھتا ہے, حضور کے والدین کا ادب بھی کرتا ہے, اس لیے سنی نمازیں بھی پڑھتا ہے اور انگوٹھے بھی چنتا ہے, اس لیے سنی نماز بھی پڑھتا ہے, مدینے سے محبت بھی رکھتا ہے, اس لیے سنی نماز بھی پڑھتا ہے, سرکار کے خاندان اور سرکار کے صحابہ سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ یہ آگے کا سبق 100 صفحے کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ تو ہماری ذات کے لیے, اور 100 صفحے سے پہلے کی جو بات ہے وہ ہمارے ایمان سے متعلق, جو ہمارا رشتہ جناب رسالت. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے جو سطح میں نے آپ کے لیے بنائی ہے گفتگو کے اندر وہ کیا ہے. آئیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر گفتگو کر رہے ہیں, کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے, تو چند منٹ ہی ہمارے پاس ہوتے ہیں جس میں یہ گفتگو کی جائے, ورنہ یہ ذکر تو ایسا ہے کہ یہ بڑھتا رہتا ہے. اور اس میں شریک ہونے والے خود محسوس کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو یہ ایسا ہے. آپ 10 کی کتاب پڑھنا تو شروع کریں, آپ تو آپ کے اندر روحانیت کا ایک سمندر موجزن نہ ہو جائے تو پھر آپ کہیں, آپ حضور کی محبت میں مچھلی کی طرح تڑپے نہ تو پھر آپ کہیں, یہ بجا دل گنبد کی اس ہریالی سے روشن نہ ہو جائے تو پھر آپ کہنا, تو حضور سید عالم کی سیرت اور آپ کے کمالات کو سننا, لوگ دور دور سفر کرتے ہیں کہ ہم جا کے بزرگوں سے دعا کرائیں, ہماری فلاں منت پوری ہو جائے, ہم اتنے ورد و وظائف کریں. میں ساری چیزوں کو قبول کرتا ہوں, ساری چیزوں کا احترام کرتا ہوں, لیکن ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, جو ذکر ہم کر رہے ہیں نا اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. آپ منتیں لے کر آئیں اس میں, یعنی پھر میں کہوں مجھے شرم سی آتی ہے کہ میں درس دے رہا ہوں, ایسا نہیں. آپ منتیں مان کر خود سیرت پڑھیں, بچوں کی قسمت کی مانیں, مال کی مانیں, دھن کی مانیں, ایمان کی مانیں, اور پھر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا مانگنا تھا اور کیا نہیں مانگنا تھا. اتنی سنجیدگی آپ کے اندر خود پیدا ہو جائے گی, اور پھر ہر خطرے کے لیے حضور سید عالم کی محبت آپ کی دستگیری کرے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چادر شریف جو بچھائی جاتی ہے, کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ بہت مزین اور اعلیٰ ہے, لیکن جو یہ کلمات پڑھے جا رہے ہیں یہ ان چادروں کے ہم پلہ ہی ہے, بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ان چادروں کے وظائف مقبول ہوں گے اس چادر پر بیٹھنے سے. اس عظمت وہ بھی لازم ضروری ہے, اس کو بھی ہلکا سمجھنا یہ غیر سنجیدہ رویہ, اس کو چھوڑنا یہ غلط بات ہے. مسجد میں جب نماز کے بعد ہو آپ بیٹھیں, وقت نکال کر بیٹھیں, اس میں بزرگ ختم قادریہ شریف ہوں بیٹھیں, ختم خواجگان شریف ہوں بیٹھیں, یہ اپنی جہت ہے. لیکن یہ جو ذکر میں کر رہا ہوں وہ تمام ذکر وہ جز ہے, یعنی یہ محبت ملنے کے بعد پھر وہ ذکر جو اس محبت کو بچاتا ہے, لیکن بچانے والی چیز جب ہم پڑھیں, کیونکہ وہ ذکر کے پیچھے ڈائریکٹ آپ بھاگیں گے نا تو پھر آپ کو اپنا کپڑا, کاروبار, دکان, بزنس, بچے یہی یاد رہیں گے. کیوں آپ چادر میں بیٹھے, یہ بچی کا رشتہ نہیں ہے, اچھی بات ہے بیٹھے. کیوں آپ چادر پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من, وہ میرا مریض بیمار, اچھی بات ہے, لیکن یہ اس لیے تو نہیں تھا. آپ کو یہ چیزیں یاد ہیں, کچھ اور یاد ہیں کہ نہیں؟ تو پہلے ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر اس کی نسبت سے وہ وظائف, کیونکہ اصل چیز ہمارے لیے ماں باپ, کردار, دھن دولت یہ نہیں ہے, ہماری اصل چیز جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کی محبت ہے. گورے کو آپ کی نمازوں سے کوئی اختلاف نہیں, وہ چڑھتا اس چیز سے کہ جب آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خوش ہوتے ہیں اور اس کے مخالف کے لیے آپ بفر جاتے ہیں, اس نظریے کے لیے سب سے بڑا خطرہ. اس لیے 1857 کے اندر اس نے مولوی جبے والے پیدا بھی کیے تھے اور ان سے کتابیں بھی لکھوائی تھی تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے یہ محبتیں نکلے. لیکن قربان جائیے سید امام احمد رضا پر کہ اس نے 1400 سال کی صدیوں کی اس امانت کو بچایا اور اپنی آخری سانس تک آواز دیتا رہا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر ایسے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان رہا کہ دہن میں زبان تمہاری لیے. یہ امام احمد رضا کی فکر تھی. یہ منہ میں زبان ہے تو اس کو صرف کاروبار کے لیے نہیں چلانا ہے, یہ بعد میں ہے وہ ساری چیز. یہ بازو کی طاقت ہے تو اس کے لیے بزنس ہی نہیں, یہ بات کی چیزیں ہیں. جسم میں اگر جان ہے تو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں, یہ بات کی چیزیں ہیں. اصل میں کیا ہے, امام احمد رضا نے جب دیکھا کہ لوگوں کی دلوں سے اصل ایمان جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے تو پھر اپنے اشعار میں بھی انہوں نے فکر عطا فرمائی کہ مسلمانوں یہ تمہیں زبان یہ جسم یہ ہاتھ پاؤں کیوں دیے گئے تھے. فرما دہن میں زبان مصطفیٰ کی تعریف کے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اس لیے دنیا امام احمد رضا کو جانتی ہے رضی اللہ عنہ, ورنہ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں تھا. ان سے بھی محبت ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. تو یہ درس سیرت یا حضور کے کردار اور فضائل کو پڑھنا یہ بندے کی منتشر فکر کو لا کر ایک ذات پر جمع کرتی ہے اور وہ حضور کی ذات ہے. وہ محبت بھی کرے گا تو انہی کے ذریعے کرے گا, دشمنی بھی کرے گا تو ان کے دشمنوں سے کرے گا, اور ہلکا پھلکا صاف ستھرا ہو جائے گا. اس کا ذاتی نہ کوئی دوست رہے گا نہ ذاتی کوئی دشمن رہے گا کہ اسے کوئی فکر ہو کہ مجھے کوئی مار ڈالے گا, نہ جناب میں کسی کی تعریف نہ کروں تو گھبرا جاؤں. وہ جب حضور کی طرف جاتا ہے تو وہ محبت بھی اس سے کرتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے, اور وہ دشمنی بھی اس سے کرتا ہے جو حضور کا دشمن ہوتا ہے. لہذا میرے دوستو آئیے ہم جلدی سے اس مضمون کو پورا کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ گنبد خضرا شریف کا مقدس اور پیارا تصور کر کے سر کی آنکھوں کو بند کر کے بابا سے بلند میرے ساتھ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید نے ذکر کیا ہے, آدھا ٹائم تو میرا آپ کو سمجھانے میں گزر جاتا ہے اور یہاں تک لانے میں, اب ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ آپ کے چہرے بھی ایسے سادہ سادہ سے مجھے لگتے ہیں, تو پھر جب تک اس کو بیدار نہ کیا جائے, یعنی آپ بیدار ہیں لیکن میری کم علمی ہے کہ میں جب تک خود شور نہیں پکڑتا, کیونکہ ہم آپ پر مسلط کرنے نہیں آئے جب تک چہروں میں دونوں طرف سے تازگی نہ ہو اور قلبوں میں دونوں طرف سے کشادگی نہ ہو تو پھر بیداری. ہاں لائٹ نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, سب مسجد کے باہر چھوڑ کر آئے گا. یہ ہر طرف لے کر یہ تھیلی لے کر نہیں پھرنا چاہیے, بچوں کے رشتے نہیں ہیں, بیمار ہوں, یہ فلانا ہے ڈھمکانا ہے, یہ سب چیزیں تھیلی باہر چھوڑ کر آئے گا. یہاں صرف اللہ اس کے رسول کے لیے, یہاں یہ مل گئے تو تھیلی کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, کام خود ہی ہو جائیں گے سر. اب ہر جگہ وہ تھیلی رگڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمارا اس سے کوئی کام بھی نہیں ہے, وہ بات کی چیزیں ہیں, وہ ہمارا ہیڈ ایک ہی نہیں ہے, وہ جن کا کام ہے وہ خود کریں گے. ہمیں ان سے رشتہ صرف جوڑ, ہمارا ان سے رشتہ جڑتا نہیں ہے اور ہم اپنے تھیلے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا میچیور ہونا چاہیے اور سنجیدہ ہونا چاہیے. حضرات اولیاء کے دربار پر جائیں تو صرف ان کے لیے, سرکار کی نعتیں پڑھیں تو صرف حضور کے لیے, اللہ کا ذکر کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں. نہیں میں دعا ہو جائے گی اجتماعی طور پر, لیکن تم جاؤ ان کے لیے, وہ ان کا کام ہے کہ تمہاری کیا ضرورت ہے, تم ان سے رشتہ جوڑو, پھر ان کے ذمہ کرم پر ہے کہ تمہاری ضرورت ہے کیا ہے. یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت پوری دنیا سن رہی ہے مجھے, اور پھر وہ سوالات بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے, یہ نہیں. آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ اتنا لمبا کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان کے میسیجز آتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں سمجھ پائے, آپ کی اردو تھوڑی ہمیں مشکل لگ گئی اور یہ بات مشکل لگ گئی. بلکہ جب میں سفر کر کے وہاں پہنچتا ہوں, میں شکاگو گیا تو شکاگو کے اندر باقاعدہ مجھے ایک بہن نے ٹیلی فون کیا اور کہا, میں اس سے پہلے پروگرام کرتا رہا تقریباً 6 سال اس مسجد میں, ہم 4-5 بندے ہوتے تھے, اب آپ دیکھیے کہاں امریکہ اور کہاں یہ حبیبیہ مسجد. اس نے کہا جی آپ کے میرے پاس 4 سال کے دروس پڑے ہوئے. سنتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نہیں کہ ہم بول رہے ہیں, اس لیے ضرورت ہی کہ ہمارے بزرگوں نے جمع کیا ہے تو یہ بولیں, کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے اس کو پسند کیا, قبول کیا, خواتین نے اس کو چلایا حضور کی سیرت. تو جس نے بولا وہ بھی بخشا جائے گا، جس نے سنا وہ بھی بخشا جائے گا، اور جو اس بزم میں تھے وہ بھی بخشی جائے گا. تو ایک کی نیت مقبول ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرماتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین ان نیکوکاروں کے صدقے اللہ مجھے اور آپ کو بخشے، ہمارے ماں باپ کو بخشے اور ہمارے بچوں کو بخشے. میرے دوستو، قرآن مجید نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقدمے میں سب سے پہلے جو بات کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ چند منٹوں میں سمیٹتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ حضور کی آمد ہے، یہ مین تعارف ہے حضور. تحقیق آئے تم میں وہ عظیم رسول جو تمہیں میں سے، تمہارے خاندان میں سے، تمہیں میں سے ہیں، نوع انسان میں سے، جن سے بشریت میں سے، وہ کسی اور انواع میں سے نہیں، نوع انسانیت میں سے، جن نہیں ہے، انسان ہے، عورت نہیں ہے، مرد ہے، جنات نہیں ہے، بشر میں سے ہے، وہ تمہیں میں سے آئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آئے وہ تمہیں میں سے، لیکن وہ کیسے ہیں؟ وہ تم جیسے ہیں لیکن تم ان جیسے نہیں. قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یہ کیا ترجمہ تم نے کر دیا؟ میں نے کہا انفسکم کا کیا ترجمہ ہوا؟ کم سے مراد ہم ہے نا، کہ تم جیسے ہیں، تم میں سے ہیں. میں نے کہا بالکل ترجمہ یہی تو کر رہے ہیں اور کیا ہے. لیکن بات کو دونوں رخ سے لے، حضور اللہ نے فرمایا کہ یہ تم جیسے ہیں لیکن تم اس جیسے نہیں. اس بیلنس کو سامنے رکھو، یہ تم جیسے ہیں، تم اس جیسے نہیں. کیا خوب کہا مفتی احمد یار خان نے، نور اللہ مرقدہ، کہ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بار بار پڑھے گا، حضور تو بکریاں چراتے تھے، اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے گانٹ لیتے تھے. میں نے کہا آگے بھی پڑھنا، کیا خوبصورت بات کی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ. مفتی ہو تو پھر ایسا ہو جس کا فقہ ہی اس کا عشق بن جائے. فرمایا کہ اب آپ یہ تو سنتے ہیں ملاؤں کی زبان سے کہ بکریاں حضور نے چرائی، اپنے جوتے خود گانٹے، دوسروں کا بستر خود اٹھایا. میں نے کہا ملا جی کچھ اور بھی بتاؤ، یہ کام تو اور لوگ بھی کر سکتے ہیں، وہ بتاؤ جو صرف مصطفیٰ ہی نے کیا، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا. تاکہ عظمت اور روب اور محبت پیدا ہو. تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. کہا کیسے؟ کہ حلیمہ بکریاں جس نے چرائی تھی، حلیمہ تیری بکریاں جس نے چرائی تھی، حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. یہ ہوتا ہے توازن. فرما بکریاں جس نے چرائی تھی، حلیمہ تیری، عرش پہ وہی گیا تھا، سبحان اللہ، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میرے امام نے جو کہا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہی، کیونکہ وجود سر سے شروع ہوتا ہے، پاؤں پر ختم ہوتا ہے. تو میرا امام کہتا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان، اللہ کی شان، اللہ کی سرتاب قدم، یعنی حضور اپنے سر سے لے کر قدم تک اللہ کی شان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، انسان لیکن کوئی انسان اس جیسا نہیں. بولی سبحان، یہ ہے توازن، یہ ہے سنت کا فخر، یہ ہے میرے امام کی بلندی، اور یہ ہے میرے امام کا عقیدہ. فرمایا کہ انسان انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے پر میں چند منٹوں میں اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں، کیونکہ گزشتہ درس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام جب آئے ہیں، اس کے لیے جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے بات جاننا ضروری ہے. اس لیے ہم نے اس موضوع کو چھیڑا ہے کہ حضور کا تعلق کس خاندان سے تھا. علماء نے یہ لکھا کہ اگر کسی آدمی کو جو کلمہ پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، اور اس سے پوچھا جائے کہ حضور عربی تھے یا عجمی تھے، وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو فرمایا مسلمان ہی نہیں. اب مجھے بتائیے کتنے لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو، اور میرا اور آپ کا کام اس بات کو پہنچانا. ہم تقریر کسی بھی موضوع پہ کرتے ہیں لیکن بات ادھر لے کر ضرور آتے ہیں ہر جلسے میں ڈر کر کہ ہم سے پوچھا جائے گا. تو اپنے بچوں کو یہ باتیں آپ بتائیں کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون سا تھا. یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, آپ لائیو بھی سن سکتے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سرکار عربی ہے, لیکن تھوڑا اس میں اتنے سے تو حضور عربی ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, مطلبی ہیں, یہ تو ایک سرسری سی بات ہے. لیکن عاشق تھوڑا پھیلا کر آتا ہے کہ ایک ایک ذرے کو چنتا ہوا آتا ہے اور ہر ایک کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے. تو اس اعتبار سے کچھ ہم نے تیاری کی بزرگوں کی کتابوں سے آپ کی نظر کرتے ہیں کہ عرب, جزیرہ عرب, اس کو آگے چل کے میں نے پہلے بھی اس کیا وقت نہیں تھا تو اس لیے آگے چلیں گے. جزیرہ نما عرب, اب آپ کو جاتے ہیں جزیرہ جس جو ہے تو جزیرہ اسے ہی کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے اس کے پانی ہوتا ہے اور بیچ میں وہ زمین ہوتی ہے. تو جزیرہ نما عرب, عرب کا جو خطہ ہے اگر آپ اس کو نقشے میں دیکھیں گے, اس کو گلف بھی دیکھیے جگہ جگہ سے جناب جو ہے کہ وہ اس کے اندر دراڑے ہیں اور وہاں سے سمندر میں اس کو گھیرا ہوا ہے. اس کو پانچ ایریا پر تقسیم کیا گیا ہے جس میں حجاز ہے, یمن ہے, نجد ہے, لیکن اس کو ہم آگے ذکر کریں گے. لیکن یہاں ہم اس بات کو صرف سمجھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو کیسے لائے. اس سے پہلے ایک بات یہ سن لیجیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. بولی سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں اور یعنی جنکشن اور بالکل یوں کہیں سینٹر ہیں, یعنی سارے نبیوں کا سلسلہ یوں ادھر 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 سے آتا ہے اور آ کر وہ جمع جس ایک ذات پر ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم ہے, اور یہاں سے پھر سنت سیدھی اوپر حضرت آدم تک جاتی ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے, تمام انبیاء کا دادا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں جیسے میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک سیدہ سارہ ہیں اور ایک سیدہ ہاجرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. سیدہ سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ حضرت اسحاق ہیں, اور حضرت اسحاق کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت یعقوب ہیں, اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم کی جو زوجہ ہے سیدہ سارہ, ان سے کے بطن سے جو پیدا ہوئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام, اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام, اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام. پھر اسی میں سے آگے آپ چلتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, پھر ان کی اولادوں میں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہاں تک یہ پورا سلسلہ آگے چلتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عابدہ عفیفہ زاہدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے بطن مبارک سے جو شہزادے پیدا ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. فرق صرف اتنا ہے کہ سیدہ سارہ بھی آپ کی بیوی ہے اور سیدہ ہاجرہ بھی آپ کی بیوی ہے. سیدہ سارہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس سے نبوت کا سلسلہ مسلسل جاری ہو گیا. اسحاق علیہ السلام, ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام, اس طرح یہ سلسلہ وقفے وقفے سے اور کہیں متصل جاری رہا. لیکن جو سیدہ ہاجرہ ہیں ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے, پھر یہ سلسلہ موقوف ہوا. اس حضرت اسماعیل کی اولاد میں تسلسل کے ساتھ کوئی نبی نہیں آیا. سب سے آخر میں جو آئے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب خاتم النبیین ہیں. یہودی جو چڑھتا ہے وہ اسی بات سے چلتا ہے, اور حضور کے دور میں جو بغض رکھتے تھے وہ یہ کہ نبوت ہمارے خاندان سے ادھر کیسے ٹرانسفر ہو گئی. ہم نے کہا تمہارے باپ کا نظام تھوڑی تھا, یہ تو اللہ کی مرضی تھی, اور اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ او کما قال, فرما اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت اور اس نیابت کو رکھنا کہاں پر ہے. اللہ نے جب تک چاہا حضرت عیسیٰ تک حضرت سارہ کی اولاد کو چلایا حضرت ابراہیم کے ذریعے, لیکن اللہ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ آخری نبی اور میرے محبوب اعظم جو آئیں گے وہ سیدہ ہاجرہ ہی کے بطن سے آئیں گے, حضرت اسماعیل کے اولاد سے. تو یہ آپ نے سمجھ لیا, اب آگے چلتے ہیں. جب یہ نقشہ آپ کے سامنے اجمالاً آ گیا سامنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں, تو اس کو تھوڑا اب لے جا کر گراؤنڈ کے حوالے سے ہم دوسرا دیکھتے ہیں. جو میں نے عرض کیا گزشتہ درس میں بھی اور تقریباً وہی حضرات موجود ہیں, تو میں ذرا جلدی لے کے چلتا ہوں. یہ تو نسبی سلسلہ, اب جغرافی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں, زمینی جغرافی اعتبار سے. تو عرب کے اندر حضور تشریف لائے, عرب کو علماء نے دو حصوں میں بانٹا تھا. ایک عرب کو کہتے تھے باعدہ، با الف با اور حمزہ. میرے لیے سعادت ہے کہ میں رک رک کے جتنا نیچے جا کر آپ کو سمجھاؤں، یہ میرے لیے سعادت ہے. اور آپ سنیں، عرب کو دو حصوں میں بانٹا جغرافیہ کے بعد، ایک ہے عرب باعدہ اور ایک عرب باقیہ. باعدہ کو کس طرح لکھیں گے آپ؟ الف با ولا با حمزہ با، اور اس کے بعد آپ حمزہ دال اور گول والی ہا، باعدہ. اور ایک ہے اسی میں سے جغرافی اعتبار سے عرب باقیہ. عرب باعدہ ان کو کہتے ہیں کہ تھے تو وہ عرب میں لوگ لیکن ختم ہو گئے، فنا ہو گئے. ان پر اللہ کا عذاب آیا، جیسے قوم سمود، قوم عاد عربی ہے لیکن وہ ختم ہو گئے اور ان کو مٹا دیا گیا صفحہ ہستی سے، ان کا اب کوئی وجود نہیں. عرب باقیہ سے مراد وہ عرب جو باقی رہے، جن کا وجود رہا اور وہ باقی رہے. اب ذرا غور سے سنیے، عرب کو دو قسموں میں بانٹا تھا، باعدہ باقیہ. باعدہ وہ ہیں جو ختم ہو گئے، باقیہ وہ ہیں جو باقی رہے. اب جو باقی رہے ان کی دو شاخیں ہوئی، جو باقی رہے ہیں ان کی دو شاخیں ہوئی. ایک کو کہا گیا عاربہ، عین حمزہ را با اور ہا، عاربہ یعنی جو اصلی عربی ہے، جو بچ گئے باقیہ، جو عرب میں بچ گئے اس میں ایک وہ تھے جو اصلی عربی تھے. اور ایک ہے مستعربہ، میم سین تا عین را با یا ہا، مستعربہ یعنی عربی نہیں تھے لیکن عرب میں آگے شادیاں کر لی، اب آگے اولادیں چلی، اب مستعربہ جو عرب نہیں تھے ان میں آ کر بس گئے اور عربی کہلائے، وہ مستعربہ ہے. اور عاربہ وہ ہے جو عربی ہیں کہیں اور نہیں بسے، وہ خود عربی ہیں، وہ عاربہ. عاربہ مستعربہ، یہ باقیہ کی دو شکلیں بن گئی، جو باقی رہ گئے تھے عرب کے اندر، عذاب سے بچ گئے یا ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کے دو خطے بنے، جو اصل عربی تھے اور جو بعد میں آ کر آباد ہوا. اصل عربی کون؟ تو عاربہ کے اندر جو سب سے مشہور، یہاں پر میں سے بات کرنا چاہوں گا، وہ قبیلہ بنو قحطان ہے، یہ یمنی ہے. یعنی یوں آپ آسان سمجھیں کہ اصل عربی جو ہے وہ یمنی ہے. اصل عربی کون ہے؟ یمنی. پوری دنیا کے اندر جو عربی ہیں ان کا تعلق کنیکشن یمنی سے، اصل عربی، اصل عربا جن کو کہا گیا وہ یمنی ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یمن کے اندر صورتحال ہمارے علماء نے یہ ذکر کیے بنو قحطان کے حوالے سے، جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ یمن کی تفصیل یہ ہے کہ یمن کے اندر ملک سبا کی حکومت تھی اور انہوں نے اپنے اللہ کے نظام کو چیلنج کیا اور شرک کی طرف بڑھے، تو انہوں نے اپنے قوت اور ترقی کے لیے، کیونکہ پانی کی زیادہ ضرورت تھی اور پانی سب سے زیادہ قیمتی تھا اس وقت بھی اور اس وقت بھی، تو انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا اور ڈیم بنا کر وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، معاذ اللہ. اللہ رب العالمین کی جانب سے زلزلہ آیا اور زمین پھٹی اور ڈیم کی دیواریں گر گئیں، اور جتنا انہوں نے پانی بنایا تھا وہ سارا پانی ان کی بستیوں پر بہ گیا. اور پھر وہ وہاں سے بھاگے، نکلے. جب وہ وہاں سے نکلے تو ان میں سارے قبیلے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قبیلہ سالبہ بن عمر یہ حجاز کی طرف آیا، اور انہی میں سے قبیلہ حارثہ بن عمر یہ خزاعہ کہلاتا ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں جو رہنے تھے یہ وہ لوگ آئے. اسی طرح قبیلہ جفنہ بن عمر یہ شام کی طرف گیا، اور شام میں جا کر غصفان کا ایک علاقہ تھا جہاں پر چشمہ تھا، وہاں پر وہ رکے تو یہ غصفانی کہلائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکہ کے اندر تھے، جو حجاز میں رہے اور جو ملک شام میں گئے، یہ جتنے عرب کہلاتے ہیں اور اصلی عرب ہیں یہ سب یمن سے گئے. اور کیوں گئے؟ کہ وہاں پر جو ہے کہ وہ یہ عذاب آ گیا تھا اور اس لیے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. اس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل ذکر کر دی. اب اس میں ایک بات جو آخری ہے، جو ہمارے اس موضوع کو لا کر اختتام کی طرف رکھتا ہے، یہ بنو قحطان یہ قبیلہ یمنی تھا، اس نے سفر کیا مکہ مکرمہ کا، وہاں پر گئے اس شعب جس کے تحت کئی قبیلے ہوتے ہیں، تو اس بنو قحطان قبیلے کی ایک شاخ تھی، جرحم جیم را اور ہا، ہانی حلوے والا ہانی، ہاتھی والا ہا، ہا اور میم، جرحم. یہ آ کر مکہ، یہ وہاں سے نکلا. جب یہ وہاں سے نکلا تو پانی کی تلاش میں تھا، تو یہ وہاں پر نکلا تو
اس نے میں نے پہلے واقعہ بیان کر دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم جاری ہوا تھا اور اس وقت قافلے چلتے تھے پانی کی تلاش میں روانہ ہوتے تھے. تو یہ قافلہ حجاز کی طرف آیا اور مکہ شریف کے جب قریب آیا تو انہیں دور سے پرندوں کا جھنڈ نظر آیا کہ جناب ان کو ملا کہ جناب یہاں پر پانی ہے, اور وہ سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہ زمزم کے قریب آئے اور وہاں پر سیدہ حاجرہ تھی اور ان کے بیٹے گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. یہ پورا قبیلہ وہیں رک گیا اور ان کی جو خواتین تھیں انہوں نے جا کے اپنے مردوں کو کہا کہ جو خاتون تنہا یہاں پر ہے اس کے چہرے پر ایسی وجاہت ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ زمین کی کوئی مخلوق نہیں, یہ فرشتوں میں سے کوئی ہے. حضرت اسماعیل کی والدہ بولیے سبحان اللہ, یعنی اللہ چہرے بھی پھر ایسے عطا فرماتا ہے, کمالات بھی ایسے عطا. تو پھر وہ پورا قبیلہ یوں سمجھیے کہ خدمت کے لیے اللہ نے بھیج دیا, اب وہ ساری خادمائیں تھیں اور خدمت کرنے والے تھے. تو اس جرحم قبیلہ جو ہے نا اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت حاجرہ کی زبان عربی نہیں تھی, وہ سریانی زبان میں بات کرتی تھی یا عبرانی زبان میں بات کرتی, لیکن جب یہ قبیلہ آ گیا تو پھر عربی آپ نے سیکھی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت اسماعیل کی شادی اس قبیلے میں ہوئی, اس لیے اس قبیلے کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے, عربہ نہیں, عربہ وہ جو شروع سے عربہ ہے, یہ مستعربہ یعنی عرب نہیں تھے, عرب میں آ کر بسے, عرب نہیں تھے. تو یہ قبلہ اول ہمارا ہے. آج جو ہمارا دل فلسطین کے لیے دکھتا ہے اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ ہم جائیں اور اس مبارک زمین کو دیکھیں جہاں سے انبیاء کے جد اعلی حضرت ابراہیم سید حاجرہ کو لے کر آئے. یہ جارڈن کا بارڈر جو اسرائیل کے ساتھ لگ کر آگے جاتا ہے اور وہاں سے وہ مقدس انبیاء کی بلد جس کو قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ من سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کیا تھا اس مسجد اقصی کے قریب؟ اللہ فرماتا الذی بارکنا حولہ. آپ کبھی یوٹیوب پر جائیں اور صرف فلسطین کی ویڈیو آپ دیکھیں, آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں, حالانکہ آپ لائیو نہیں دیکھ رہے, ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ راستہ جہاں سے گاڑی گزرتی ہے اس پہاڑوں پر ایسا لگتا ہے کہ وہ روحانیت کا ایک منبع ہے. یعنی اتنی خوبصورت وادی, حالانکہ وہاں کوئی درخت یہ نہیں ہے, لیکن وہ انبیاء کی وادی ہے, اس کی مٹی مٹی کے اندر وہ سمر ہے اور اس کی مٹی مٹی میں وہ روحانیت ہے اور ایک ایمان کی جاذبیت ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی پرانا رشتہ اس مٹی سے ہے اور وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اللہ رب العالمین قبلہ اول کو آزادی نصیب فرمائے, فلسطین کو اللہ آزادی نصیب فرمائے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اس قبیلے میں ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان بھی یہیں سے سیکھی. بنو قحطان کے قبیلہ جرحم, کون سا قبیلہ؟ یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا جب آپ جاتے ہیں مکہ شریف اور مصفلہ میں رکتے ہیں تو یہ شارع ابراہیم خلیل پر جب آپ جاتے ہیں کبری کے پاس جو آخری برج ہے اس کے رائٹ ہینڈ پر یہ جو آپ کو یہ پہاڑی نظر آتی ہے ایک یہ, اور ایک جب آپ غار ثور سے وہ کون سا مستشفیٰ ہے آپ نے مستشفیٰ نور, غار ثور سے جب آپ مستشفیٰ نور کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر ایک پہاڑ آتا ہے جس پر آبادی بہت ہے, یہ وہ پہاڑیاں ہیں جہاں پر جرحم قبیلہ آ کر آباد ہوا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس لیے کبھی جائیں میں تو پھر پورے نقشے لے کر جائیں اور ایک ایک چیزوں کو دیکھیں. عمرہ تو ہو جائے گا, عمرہ نہیں کر رہا تو گئے کیوں ہیں, لیکن اصل عمرہ تو یہ یادیں دیکھ کر آئے. وہ نجدی بھونکتا رہے گا تو اس کو کہا تم بھونکتا رہے, ہم تو آئے تھے اس لیے کہ غار احرام میں دو رکعت پڑھیں گے, ہم تیرا منہ دیکھنے آئے ہیں یہاں پر, عمر کے آخری حصے میں زندگی بھر ہم نے پیسہ جمع کیا یہاں پر آئے تو تیرا تھوڑا دیکھنے آئے یہاں پر, اور جائز نہیں. ہم نے کہا تو اپنے نسب میں جائز نہیں, تو اپنے اصل میں جائز نہیں, تیرے کو دیکھنے یہاں پر آئے, ہم تو آئے ہیں کہ اس غار کو دیکھیں جس میں میرا آقا بیٹھا تھا, ہم تو آئے اس لیے کہ اس گھر کو دیکھیں جس میں سیدہ آمینہ رہتی تھی, آئے آئے ہم تو آئے اس راہ گزر کو دیکھیں. میں اپنے دوستوں کو بابو بھائی بیٹھے ہم اکثر رات کو بیٹھ کر بات کرتے تھے کہ دیکھیں وہ حجرہ مبارک ہے اور یہ حرم کا راستہ ہے, حضرت عبد المطلب یہیں سے جاتے تھے فجر کے وقت, بولے سبحان ایسے جاتے تھے سبحان اللہ اور ایسے آتے اللہ اکبر. میں نے کہا آج یہ سنگ مرمر تو لگ گیا ہے, میں کبھی کبھی بابو بھائی سے کہتا ہوں یہ ہمارے بڑے اچھے بزرگ ہیں, میں کہتا ہوں تم امامہ اتارو اور میں ٹوپی اتارتا ہوں, آؤ اس وادی میں ایسی چلتے تاکہ یہاں کی ہوائیں ہمارے سروں پر ہمارے جسموں پر لگے کہ یہ وہی ہوا اور فضا ہے جہاں سیدہ آمینہ آتی جاتی تھی. آئے ہائے بولے نا سبحان اللہ, سیدنا عبد المطلب آتے جاتے تھے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن یہاں گزرا ہے,
سیدنا عبداللہ نے یہاں پر اپنی زندگی گزاری. ہم اس مکان کو دیکھ تو رہے ہیں, اس کیفیت میں نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس فضا میں تو اللہ ہمیں لے کر جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نجدیوں کی چیرہ دستی سے اس مکان کو محفوظ فرمائے, کیونکہ یہ ملعونین کوشش کر رہے تھے کہ اس کو گرائیں گے یا ہوٹل بنائیں گے. میں نے کہا جہاں تمہاری ماں کا گھر ہے وہاں ہوٹل بناؤ, یہ توڑنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. یہ توڑ دو گے تو پھر دین کیا باقی رہے گا, پھر تمہاری سلطنتیں بھی انشاءاللہ ٹوٹیں گی. تم اس سطح پر اتر گئے ہو کہ جناب اس کو ہم توڑیں گے. میں نے کہا جناب جرمن کے اندر اگر کوئی خاکہ بنائے تو سارے مسلمان ریلیاں نکالتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو حضور کی یادگاروں کو توڑ رہے ہیں, ان دیسی کافروں کے بارے میں کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ جو یادگاریں مٹا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ تو یہ ذرا دل آپ کشادہ رکھیں اور محبت کریں رسول سے. کعبے کا امام بعد میں, کعبہ بعد میں, ہر چیز بعد میں, سب سے آگے حضور کی ذات ہے. یہ مزاج بنائیں, مسلمان اس کو کہتے ہیں مسلمان. تو میرے دوستو خیر, گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اس قبیلے کے اندر ہوئی, اور میں آخر میں بہت بنیادی بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. کتنے؟ 12 شہزادے کہلائے. ان 12 شہزادوں کے اندر آگے چل کر ایک ایسے شہزادے آئے, اس 12 کے 12 بیٹوں کا سنگم تھے, اور حضرت اسماعیل کی ذات کا تعارف ان سے جاری ہوا. بولے سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کا تعارف اور حضرت اسماعیل کا تعارف جو ہے ان سے جاری ہوا. درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نام میں لے رہا ہوں آپ کے سامنے, لیکن پہلے درود ابراہیم ہی پڑھیں, کیونکہ ہم نماز میں ان پر درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بولو سبحان اللہ. آل ابراہیم ہم درود بھیجتے ہیں مولا, تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ درود بھیج, تعریف کر اپنے محبوب کی اور ابراہیم علیہ السلام کی اور آل ابراہیم. آل ابراہیم کون ہے؟ حضور کے باپ, حضور کے دادا, حضور کے آبا اجداد, اور یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے. 12 بیٹوں میں یہ قیمتی بات آخری میں عرض کر رہا ہوں, جو بڑے بیداری کے ساتھ سنیے, جس کو ہر مسلمان کو جاننا لازم ہے. آگے کی بحث کو انشاءاللہ زندگی رہی یہیں سے ہم شروع کریں گے, اور یہ اللہ نے ہماری زندگی میں, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی کہ ہم نے اس درس کو بیان کیا, اور ہماری زندگی کا یہ لمحہ میں رہا کہ ہمیں یہ موقع تو نے فرصت کیا دیا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ ذکر کیا. اب ہمیں امید ہے کہ جہنم کے شعلے ہمارے قریب نہیں ہو سکتے, قبر ہمیں نہیں دبا سکتی. یہ وہ ذکر ہے, ہم تو ایسی بے ڈھنگے بیٹھ کر رہے ہیں. عاشق تو کہتے ہیں یہ ذکر تو سجدوں میں ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے اور آگے چل کر جو بیٹے ہیں, جو تمام اولاد میں سنگم کہلائے, وہ ہم سب کے آقا و مولا حضور سیدی واقعی سیدنا عدنان. کیا نام ہے؟ عدنان. حضرت عدنان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں دادا. ہر بچہ, جوان, بوڑھا یہاں پر جو بیٹھا ہے وہ یاد رکھے, اور پوری دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ سرکار نے اپنی زبان پاک سے اپنے 21 حضرت عبداللہ سے شروع کرے آپ رضی اللہ عنہ, آنے والے درس میں سب ذکر کروں گا, اور ختم ہو گئی حضرت عدنان پر. یہ حضور نے خود اپنی پاک زبان سے اپنا رشتہ بیان فرمایا کہ میں سیدنا عبداللہ کا بیٹا, وہ ان کے بیٹے, وہ ان کے بیٹے, وہ یہ ان کے بیٹے, وہ ان کے بیٹے, وہ آخر میں ماد کے بیٹے, وہ ماد جو ہے وہ عدنان کے بیٹے. تو حضرت عدنان یہ حضور کی 21ویں پوشت ہے. ذرا مل کر اتفاق کہیں کون سی ہے, مل کر کے کون سی 21ویں. اب ذرا یوں کر کے بیٹھو تو بیٹا ہاتھ کھول دو, ہاتھ کھول دو, بالکل ایسے بیٹھو جیسے تہجد میں بیٹھتے ہیں, جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں, تیار میں بیٹھتے, اس طرح بیٹھے آپ اور اس گفتگو کو سنیں, اور میں اس کو ختم کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور ریپیٹ کریں میرے ساتھ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 پشتیں بیان فرمائی. کتنی؟ یہ یاد رکھنی ہے, ایمان کے لیے ضروری ہے. 21 پشتیں. وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہاں ختم ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ سے شروع ہوتی ہے اور حضرت عدنان پر ختم ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عدنان عبداللہ سے, اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ حضرت عدنان پر. یہ 21 پشتیں ہیں. حضرت عدنان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 21ویں دادا ہیں, اور جس پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں یہ اس پر سوال اٹھا کہ اس کے آگے جو ہیں ان کے بارے میں کیا ہے. ان کے بارے میں قطعی قول تو کچھ نہیں ہے, لیکن حضرت عدنان حضرت اسماعیل سے کون سی پشت میں جڑتے ہیں اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول ہے کہ یہ حضرت اسماعیل کی 40, حضرت اسماعیل اور حضرت عدنان کے درمیان 40 واسطے ہیں,
کتنے واسطے؟ 40 واسطے، اور ایک روایت ہے کہ 20 واسطے. تو لہذا یہ اوپر کا جو واسطہ ہے جو حضرت عدنان حضرت اسماعیل سے جڑتے ہیں، 20 یا 40، اس میں اختلاف ہے، لیکن حضرت عدنان سے لے کر حضور تک اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ 21 وہ پوچھتے ہیں جو جناب رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا. میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس ذکر کو سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنا خوش ہو رہے ہیں. ہاں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب اذکار میں سے ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. محبوب، مکہ شہر کی قسم اس لیے کہ تو یہاں رہتا ہے، تیرے پاؤں یہاں رکھتے ہیں، اس مکہ کی قسم تیری وجہ سے، اور تیرے والد کی قسم ہے، اور جو پیدا تو ہوا تو تیری بھی قسم ہے. تو میرے دوستو، یہ ذکر بہت اعلیٰ ہے. یہ ہم لوگ تھوڑا پیچھے ہو گئے ہیں، اہل عرب میں اگر ان کے باپ دادا کا نام لیا جائے نا تو وہ دشمنیاں معاف کر دیتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لقب سے یاد کیا جاتا تھا. آنے والا درس انشاءاللہ العزیز ہم حضرت عدنان کے کچھ فضائل اور ان کی زندگی کے حوالے سے ذکر کریں گے، اور توفیق رہی تو انشاءاللہ العزیز آگے بھی بڑھیں گے. اللہ رب العالمین اس درس کو قبول فرمائے. اپنی سر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، اور عین قدمین کی ہری جالیوں کی طرف اپنی توجہ کو لے جائے کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں. سبحان اللہ، وہ ہرا رنگ لائیے اپنی آنکھوں میں. اس لیے ہرا رنگ جو ہے یہ نیک لوگوں کی روحوں کا رنگ ہوتا ہے. ہمارے کفن تو سفید ہوں گے، لیکن جو صالحین ہوتے ہیں جنتی، ان کی روحوں کا، ان کی روحوں کا جو رنگ ہے وہ ہرا ہے. یہ علماء کی کتابوں میں لکھا، ملا علی قاری نے بھی لکھا. تو لہذا سبز گنبد کا وہ ہرا ہرا مبارک کلر رنگ اپنے آنکھوں میں لائیں، اور پریکٹس بھی کیا کریں کبھی کہ آنکھ بند کر کے، کہ یہ ہریالی آنکھوں میں بند ہو، کہ آنکھ بند کریں اور وہ رنگ ہمارے آنکھوں میں تازہ ہو جائے اور دل تک وہ اترے. کیا خوب کہا اللہ حضرت نے کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں. سبحان، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی نیک نیتیں کاروبار کے حوالے سے، آپ سب سے پہلے ایمان کی پابندی، ماں باپ کی مغفرت، قیامت تک ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایمان نصیب رہے، حضور کی غلامی نصیب رہے، یہ منت اور نیت کریں. اس کے بعد بیماروں کی صحت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے، قرض میں اگر پھنس گئے ہیں تو اس سے چھٹکارے کے لیے، یا کاروبار میں پیسہ کہیں پھنس گیا ہے تو اس کی آسانی کے لیے، دین و دنیا کی ترقی کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے، اور بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے، یہ تمام جائز مرادیں منتیں دل میں رکھیں، اور گنبد خضرا کا تصور کر کے آقا کی بڑائی کو بیان کریں. جو امام بوشری نے بڑائی بیان کی ہے کہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، یہ سات زمین ہو یا سات آسمان ہو، اس پر جس کی حکومت کو رب نے اپنے نائب کے طور پر عطا فرمایا وہ میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم ہے. مل کر پڑھیے، محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صل پڑھیں جس طرح حضور کے استقبال بنو نجار کی بچیوں نے کیا. طالع البدر علینا، او دیکھو ہم پر چودھری کا چاند طلوع ہو گیا. سبحان، طالع البدر علینا من ثانی یا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولا کریم تمام کی حاضری، تمام کی مرادیں، تمام کے جائز مقاصد اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بہترین صلہ اور اجر عطا فرما. مولا کریم اس بیکار دنیا میں سب سے بڑی نعمت تیرے اور تیرے محبوب کی یاد ہے، اس سے اپنے قلب و جگر کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.